بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل تفصیلات سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، یہ تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم عالمی خبریں لے کر حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ دواؤں اور طبی آلات پر پابندی ایک جنگی جرم ہے، اور ایران کے خلاف پابندیوں کا فوری طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ شام کے وزیراعظم حسن ارنوس نے دمشق تہران پارلیمانی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کے عزم کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب کے درمیان گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے کہا ہے کہ دواؤں اور طبی آلات پر پابندی ایک جنگی جرم ہے، اور ایران کے خلاف پابندیوں کا فوری طور پر خاتمہ ضروری ہے۔ مجید تخت روانچی نے HIV ایڈز کے موضوع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایک اجلاس میں کہا کہ پابندیاں دواؤں، طبی آلات، ٹیکنالوجی اور بین الاقوامی مالی مراکز کے ساتھ تعاون میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ انہوں نے ایران پر عائد پابندیوں کو فوراً اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیاں بیماریوں کے خلاف تہران کی مہم اور جنگ میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں ایران نے قابل ذکر ترقی کی ہے، تاہم امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں جو اقوام متحدہ کے اصول و منشور اور بین الاقوامی قوانین کے بھی منافی ہیں، ایران کی اس پیش رفت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ سفیر ایران نے HIV کو مہار کرنے کے سلسلے میں ایران کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو اس حوالے سے اپنی قابل توجہ ترقی کے باوجود امریکہ کی ظالمانہ اور یک طرفہ پابندیوں کے باعث مسائل کا سامنا ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکی پابندیاں HIV کو مہار اور اس کے علاج کے لیے مختص کیے گئے عمومی و خصوصی ذرائع اور وسائل تک رسائی میں حائل رہی ہیں، جس سے ملک کے صحت کے نظام پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں تعینات سفیر ایران نے کہا کہ کورونا کے دور میں ظالمانہ پابندیوں کا اثر عوام، بالخصوص عورتوں، بچوں، معذوروں اور سن رسیدہ افراد پر اور زیادہ محسوس کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اغراض و مقاصد کے تحت کسی ملک کے عوام کی صحت و سلامتی کو خطرے میں ڈالنا صرف ایک غیر قانونی عمل ہی نہیں بلکہ بشریت کے خلاف روا رکھا جانے والا جنگی جرم ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ افغانستان میں جتنے بھی مسائل و مشکلات جاری ہیں وہ اس ملک میں امریکہ کی فوجی موجودگی کی یقینی شکست کا نتیجہ ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایرانی وزیر خارجہ کے معاون خصوصی سید رسول موسوی نے کہا ہے کہ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مہم کے بہانے افغانستان پر لشکر کشی کی اور 20 برس تک اس ملک میں قابض کے طور پر موجود رہا ہے اور مختلف طرح کی اسٹریٹجی آزمائش کرتا رہا، یہاں تک کہ اس ملک کو اپنے ہتھیاروں کے تجربات کے میدان میں تبدیل کر دیا، مگر پھر بھی ناکام رہا اور افغانستان میں امریکہ کا کوئی مستقبل نہ بن سکا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جب امریکہ کی شکست واضح ہو گئی تو اس نے اپنی اس شکست کو ایک طرح سے سیاسی ہتھ کنڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پھر افغانستان سے فوجی انخلا کا مسئلہ اٹھا دیا اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل شروع کر دیا اور خود کو نجات دلانے کی کوشش شروع کر دی۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ کے معاون خصوصی نے افغانستان میں خانہ جنگی کی روک تھام کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ افغان گروہوں میں آپس میں مذاکرات کے عمل کا جاری رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران 4 سال قبل افغان گروہوں میں مصالحت کار کا کردار ادا کرنا چاہتا تھا اور اس سلسلے میں قدم بھی اٹھایا، مگر اس ملک میں امریکی اثر و رسوخ کی بنا پر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سید رسول موسوی نے کہا کہ اگر اس وقت ایران کو افغانستان میں مثبت کردار ادا کرنے دیا جاتا تو بہت سے واقعات جو پیش آئے وہ رونما ہی نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے افغانستان کے ساتھ اسٹریٹجک اور سیکورٹی معاہدے کے باوجود اس ملک کی حکومت کے مخالف مسلح گروہ طالبان کے ساتھ قطر میں مذاکرات کیے اور اپنا ایک طرفہ عمل جاری رکھا، یہاں تک کہ افغانستان کو اس مرحلے میں پہنچا دیا کہ آج وہاں کے حالات عالم برادری کے لیے باعث تشویش بنے ہوئے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سید رسول موسوی نے کہا کہ افغانستان میں خود افغان گروہوں کے درمیان مذاکرات و گفتگو اور مفاہمت کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ کوئی بیرونی فریق اس ملک کے کسی ایک گروہ کے ساتھ ایک طرفہ طور پر مذاکرات کرے اور افغانستان کے مسائل کو مزید پیچیدہ بنا دے۔ طالبان نے ایران افغانستان مشترکہ سرحد پر واقع گزرگاہ اسلام قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایک افغان عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ طالبان نے مغربی افغانستان کے صوبہ ہرات میں ایران کے سرحد کے قریب واقع سرحدی گزرگاہ اسلام قلعہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق سرکاری فوج اور کارکنوں کے فرار کر جانے کے بعد طالبان اسلام قلعہ چیک پوسٹ اور دفاتر میں داخل ہو گئے۔ صوبائی حکام نے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران طالبان کے قبضے میں آنے والی تیسری سرحدی گزرگاہ ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی جانب سے انخلا کے اعلان کے ساتھ ہی افغانستان میں طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی نے علاقے کے ملکوں کو سخت تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم حسن ارنوس نے دمشق تہران پارلیمانی تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دمشق میں ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے ڈپٹی چیئرمین عباس گلو اور ان کے ہمراہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے شامی وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام ایران تعلقات کا فروغ دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت ایران کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم حسن ارنوس نے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے سمجھوتوں پر عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے ڈپٹی چیئرمین عباس گلو نے کہا کہ ان کے دورے دمشق کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا ہے۔ انہوں نے بات زور دے کر کہی کہ ایرانی پارلیمنٹ شام جیسے اپنے اسٹریٹجک شریک اور دوست ملک کے ساتھ تعلقات کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ اس سے پہلے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایران شام پارلیمانی دوستی گروپ کے وفد سے ملاقات میں دمشق کی سیاسی، فوجی اور اقتصادی حمایت کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب کے درمیان گفتگو میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی سیکرٹری اسٹیٹ انتھونی بلنکن کو افغان امن عمل میں تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں دیرپا امن کا قیام افغان قیادت کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی طاقتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب انتھونی بلنکن کے درمیان جمعے کو ٹیلیفونک رابطہ ہوا، جس میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کے ساتھ بااعتماد شراکت دار کے طور پر مخلصانہ کاوشیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے اور ہمیں توقع ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے ذمہ دارانہ انخلا سے افغان امن عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل میں بامقصد پیش رفت کے حصول کے لیے دو طرفہ رابطہ اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی شاہ محمود سے ٹیلیفونک گفتگو کے حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مستحکم اور پائیدار دو طرفہ تعلقات کی خواہش کو سراہتے ہیں۔ عراق کے رضاکار فورس الاشد الشعبی میں شامل حزب اللہ بریگیڈ نے امریکہ کو کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ملک سے ایک غیر ملکی فوجی کو نکال باہر نہیں کر دیں گے تب تک امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملے جاری رہیں گے۔ حزب اللہ عراق کے سینئر کمانڈر ابو علی العسکری نے ٹویٹ کر کیا کہ عراق کے عوام کو ہر طرح کی مزاحمت کا فطری حق ہے۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے مزاحمتی گروہوں کو نشانہ بنایا تو اسے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی مزاحمتی گروہوں کا آخری ہدف ملک پر غیر قانونی قبضہ کرنے والی طاقتوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا ہے تاکہ پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے قانون کو نافذ کیا جا سکے۔ حزب اللہ عراق کے سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ غدار اور مجرم وہ ہیں جو ملک پر غاصبانہ قبضہ کرنے والی طاقتوں اور قاتلوں کا دفاع کرتے ہیں، نہ وہ جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک کے اقتدار اعلی اور عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ عراق کے سیکورٹی حکام کہنا ہے کہ امریکی فوج اڈے پر راکٹ باری کرنے والے متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ عراق کے مختلف مقامات سے امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملوں کے بعد عراقی مسلح افواج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں ملوث متعدد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک سرکاری ذریعے نے انکشاف کیا کہ خطے میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے۔ فرانس پریس نے ابو ظہبی کے ایک سینئر عہدے دار کے حوالے سے انکشاف کیا کہ سعودی عرب نے خفیہ طریقے سے متحدہ عرب امارات پر وار کیا ہے۔ امارات کی حکومت کے اس سینئر مشیر نے اپنا نام نہ بتائے جانے کی شرط پر فرانس پریس کو بتایا کہ ہمارے پڑوسی ملک نے کئی خفیہ وار کیے ہیں لیکن ہم صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے۔ امارات کے حکومتی مشیر نے کہا کہ اس وقت خطے میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے اور دو کیمپ وجود میں آ رہے ہیں۔ سعودی عرب کی جیلوں میں موساد کے اہلکار تحقیقات اور تفتیش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں سے صہیونی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ پوچھ تاچھ کر رہے ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی جیلوں میں فلسطینی قیدی عنوان کے تحت ایک ورچوئل اجلاس میرت الجزیرہ نامی ویب سائٹ کی میزبانی میں منعقد ہوا جس میں سعودی عرب کے مخالف کارکنوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں شامل افراد نے سعودی عرب کی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کے دردناک صورتحال پر روشنی ڈالی۔ اس اجلاس کے شرکا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں ہوئی اور سعودی حکومت قیدیوں کو آزاد نہ کر کے اور ان کے بنیادی حقوق کو پامال کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سیر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے یمن کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر ڈاکٹر جناب قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے رابطے میں ہیں پاکستان کے سینئر اور ممتاز تبصرہ نگار جناب راشد احد صاحب۔ چلتے ہیں پہلے کراچی اور راشد احد صاحب سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
راشد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ توقع یہ تھی کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران امن کی باتیں ہو رہی تھیں، یمن کے تعلق سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ نہ صرف یہ کہ جارے سعودی اتحاد کے حملے میں کمی نہیں آئی بلکہ یمن کے مختلف علاقوں میں، بالخصوص جو شمالی علاقے ہیں وہاں پر جارے سعودی اتحاد کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ جو انویڈرز کا کولیشن ہے, جارحین کا اتحاد سعودی قیادت, یہ یعنی کسی یہ ابھی تک یمنی عوام, یمنی افواج اور یمنی جو رضاکار فورس ہے اس کی یعنی کہ طاقت کو, اس کے محکم عزم کو کما حقہ درک کرنے سے قاصر رہا ہے. وہ ابھی تک اس کا اعتماد یہ ہے کہ باہر کی قوتیں, امریکہ اور مغرب کی قوتیں ان کی مدد کر کے ان کو فتح دلا دیں گی. ایک فریب ہے, ایک واہمہ ہے جس کا وہ شکار ہیں. در حقیقت اس ان کے یعنی کہ مسلسل جارحیت سے اور مسلسل یمنی عوام کو مختلف مشکلات میں مبتلا کرنے سے کا حاصل ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ خود اپنے یعنی کہ بدترین شکست کا گڑھا خود کھو رہے ہیں جس میں وہ گریں گے اور عنقریب گریں گے. آپ دیکھیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے. ابھی جنگ تو اول روز سے امریکہ اور یہ جو سعودی لیڈ انویڈرز کا, ایگریسرز کا جو کولیشن ہے وہ ہمیشہ یقین یہ کولیشن رکھتا ہے اصل میں یمن میں یعنی کہ عسکری حل ہی پر یقین رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم طاقت کے زور سے. چنانچہ شروع میں تو ان کو یہ اندازہ تھا, سعودی عرب نے کھل کر کہا تھا کہ یہ 10 سے 15 دن میں ہم یمن کو فتح کر لیں, لیکن اس وقت 7 سال ہو چکے ہیں اور 8ویں سال میں کچھ ہی دنوں بعد داخل ہو جائیں گے, کچھ مہینوں کے بعد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھا, لیکن تظاہر کے طور پر یعنی دکھاوے کے طور پر انہوں نے امریکہ وغیرہ یہ پلان بنائی کہ بھائی ہم امن چاہتے ہیں. تو یہ گویا امن کے کبھی بھی خواہاں نہیں رہے ہیں, یہ سراسر جاہریت ان کی اسٹریٹجی ہے اور یہ کسی بھی طریق سے نہیں چاہتے ہیں. امریکن وہ جانتے ہیں کہ اب معریب پر قبضہ ہونے والا ہے. یہ معریب کوئی بہت زیادہ دن یہ اگر رکا ہوا ہے تو یہ خود یمنی یعنی کہ سولجرز اور یمنی جنرلز اور رضاکار فورس کے کسی یعنی حکمت عملی کے تحت رکا ہوا ہے, ورنہ یہ معریب کو فتح جس روز چاہیں گے پرعزم ہو کر فتح کرنا یہ ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. یہ زمینی حقائق ہے. اور ابھی انہوں نے پوری کی کہ اب ایک تکفیریوں کا سہارا لائے, تکفیری دہشت گردوں کو بائزہ میں لائے, اور جیسا کہ ابھی آپ نے بھی رپورٹ میں بتایا کہ بھائی فیضہ میں, سعدہ میں, حدیدہ میں, ہر جگہ یہ تکفیریوں کا استعمال اب شروع کر دیا ہے. لیکن یہ البیضہ میں کئی سرکردہ تکفیری دہشت گرد لیڈر مارے گئے. تو یمنیوں کی طاقت کا صحیح اندازہ اور صحیح درک نہیں کرنے کی وجہ سے اور یمنیوں کی مزاحمت اور مقاومت کا جو ہدف ہے وہ اس سے بالکل نابلد ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نابلد, وہ نہیں جانتے کہ یمنی کہاں تک جائے.
بہت شکریہ, میں پھر حاضر ہوں گا راشد صاحب, میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا, آپ رابطے میں رہیے گا. اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قمر عباس آل حسن صاحب. جی السلام علیکم. قمر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہو تو یہی رہا ہے جو زمینی حقیقت بتا رہی ہے کہ سعودی اتحاد کو شکست, لیکن اس کے باوجود ایک طرف سے وہ مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں, سعودی عرب کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہوئی, امریکہ بھی دکھاوے کے لیے ہی صحیح مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ حملے بھی ہو رہے ہیں اور محاصرہ بھی جاری ہے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے؟
دیکھیں, اس سے قبل بھی ایک گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ غور کریں جو صورتحال ہے یمن کی اور جو کارکردگی ہے اور جو موقف ہے سعودی عرب کا, اس کو دیکھ کر بالکل واضح ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں کبھی بھی یہ امن کے اور صلح کے خواہاں نہیں رہے ہیں. بس یہ ہے کہ شروع میں انہیں یہ لگا تھا کہ پوری دنیا, جسے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, علاقائی اور عالمی طاقتیں وہ ان کے ساتھ ہیں, تو بڑی آسانی سے وہ یمن پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں اپنی پٹھو جسے کہیں حکومت قائم کر کے, اور اپنے تو تھوڑے بہت لیکن زیادہ تر سامراجی طاقتوں کے مقاصد اور صہیونی حکومت کے مقاصد پورے کریں گے. باب المندب وغیرہ کا جو سلسلہ ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور جو چند ہفتوں کی جنگ سمجھ کے شروع کی گئی تھی وہ اتنے دنوں تک جاری رہی. تو اب وہ مقاصد جو جنگ سے نہیں حاصل ہو سکے، سعودی عرب اور سعودی اتحاد اور اس کی جو حامی طاقتیں ہیں، ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات کے طور پر اس راستے سے اسے حاصل کیا جائے. اور ایک طرح سے آزما رہے ہیں کہ دیکھیں ان کی استقامت کس حد تک ابھی قائم ہے یمنیوں کی، کہ بھائی اگر مذاکرات کی بات کریں گے تو کس طرح سے لپکتے ہیں.
لیکن قمر صاحب، استقامت کو ان کا جو آزمانے کا دور تب ختم ہو چکا ہے، شروع کے ایک سال ڈیڑھ سال دو سال کافی تھے، اب تو وہ اور ڈرون اور میزائل اور ریاض و جدہ تک پہنچ رہے ہیں.
جی اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں، ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ لوگ اب جو اس مرحلے پہ ہے کچھ لچک دکھائیں یا وہ کریں. تو دیکھیں یہ جو سعودی عرب کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس طرح کی. جو سعودی عرب نے تو ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس پر عمل کیا ہے، یعنی اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اس کا یہ مشن سونپا گیا تھا. تو سعودی عرب نے یمن پر حملہ کر کے وہ مشن پورا کیا ہے، کوشش کی تھی لیکن اس میں ناکام رہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں سامراجی طاقتوں کی یہ روش رہی ہے کہ کبھی بھی آخر وقت تک کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی طرح سے اپنا مقصد پورا کر لے، یعنی اگر جنگ سے نہیں تو مذاکرات سے، اور پھر اس کے بعد ہر طرح سے. تو اب یہ جو چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنجیدگی سے اس اتحاد کو اور سعودی اور اس کے حامیوں کو بہت اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ جنگ جیت نہیں سکتے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے مذاکرات پر غور کرنے لگے ہیں. اور اسی لیے کہ تھوڑا سا مذاکرات کی میز پر میدانی جو حقائق ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، یعنی جنگ میں حملے یا طاقت کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر جب میز پر بیٹھتے ہیں فریقین تو اس پہ اثر ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آخر میں اس طرح کی کوششیں کر کے حملے میں شدت کی جا رہی ہے کہ تھوڑا بہت خوف زدہ بھی کیا جائے اور مذاکرات میں کچھ امتیازات حاصل کیے جائیں.
جی راشد صاحب، مذاکرات میں امتیازات حاصل کیے جائیں، لیکن جو اب جنگ کی صورتحال ہے وہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ اب اپر ہینڈ جو ہے وہ یمنی فوج کا ہے، اور ریاض، جدہ، دمام، تہران اور مختلف علاقوں اور ہوائی اڈوں اور حساس مراکز پر یمنی فوج کے میزائل برس رہے ہیں، ڈرون سے حملے ہو رہے ہیں. تو یہی تو وجہ ہے، ورنہ تو ماضی میں تو سعودی عرب جھوٹ موٹ بھی مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور اب وہ مذاکرات کی باتیں کر رہا ہے. لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ مذاکرات بھی ہوں، اور جس پوزیشن میں وہ یمن میں ہے اسی پوزیشن میں باقی بھی رہے. تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟
دیکھیے، سعودی عرب تو اپنا پورا کانفیڈنس لوز کر چکا ہے، اعتماد کھو چکا ہے. جو کچھ زمینی حقائق ہیں، اس کے فوجی مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ یمن کی جنگ نے ان کے اپنے اتحادیوں کے درمیان کافی، جیسے متحدہ عرب امارات سے اور سعودی عرب کی ایک ٹھن گئی. یہ خود بہت بڑا پوائنٹ اسکور کیا ہے یمن کے انصار اللہ، یمن کی فوج نے، کہ خود دشمن کی صفوں میں ایسی دراریں ڈالی ہیں اپنی فتح یابی سے، کہ دیکھ کر کے انسان خود دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ دونوں مل کر کے اتحاد بنا رہے تھے مغرب کے ساتھ، مغرب اتحاد، لیکن خود آپس میں اس وقت برسر جنگ ہے. دوسری بات، ملٹریلی تو اس کو بالکل جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے سعودی عرب، یا پورا یہ جو سعودی اتحاد ہے یمن کے خلاف، یہ بالکل مایوس ہو چکا ہے ان کی. اب یہ پہلے بار بار کہتے تھے کہ بھائی ہم گورنمنٹ کو انسٹال کریں گے منصور الہادی کو، لیکن اب یہ ساری چیزیں، اب یہ جو ریٹرکس ہے، یہ جو شعلہ بیانیاں ہیں ان کی، اب یہ سب ختم ہو گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ اب جو حکومت کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کا منصور ہادی کی، اب یہ خواب و خیال ان کا ہو کر رہ گیا ہے. وہ جان چکے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کامیابی نہیں کسی ایک مقصد میں بھی، جو اہداف انہوں نے طے کیے تھے یمن سے.
بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ راشد صاحب. وقت ہمارا بالکل ختم ہو چاہتا ہے، اور آخری سوال میں قمر صاحب سے کرنا چاہوں گا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے، لیکن قمر صاحب سے آخری سوال کروں گا. یمن کی حکومت نے آج ہی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہر محاذ پر اور ہر سطح پر ہم نے جارح سعودی اتحاد کو شکست دی ہے. اور البیزا کا جو علاقہ ہے وہاں پر تو سنگین جو ہے وہ کاری ضربے لگائی ہم نے. تو اب ایک ایسے موقع پر جب اپر ہینڈ ہے, جنگ کے میدان میں پوری طرح سے حاوی ہے یمنی حکومت, یمنی قوم, یمنی عوام, یمنی فوج, تو اب صورتحال کو اگر جارے سعودی اتحاد نہیں سنبھلتا ہے تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ جس طرح کی فتح ہو رہی ہے, چونکہ میڈیا تقریباً ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو دوسرے محاذ پر ہیں, یعنی مخالف محاذ پر, اس لیے اس طرح کی باتیں آ نہیں پاتی ہیں سامنے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی بری طرح سے شکست ہوئی ہے اور ہو رہی ہے مسلسل, اور سعودی عرب کسی طرح سے عزت سے اس جنگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہے کافی دنوں سے. لیکن ظاہر بات ہے بہت سی طاقتیں ہیں جو اسے, جسے کہیں کہ ڈھکیل رہی ہیں کہ بھائی ابھی تھوڑا سا جاری رکھو جنگ. تو یہ صورتحال ہے, اور یقیناً جس طرح, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا, یعنی جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی طاقت اور زیادہ نمایاں ہوگی انصار اللہ کی, اور یقیناً سعودی عرب کو اور زیادہ امتیازات دینے ہوں گے اور پیچھے ہٹنا ہوگا.
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال صورتحال اب مارچ 2015 سے یکسر 180 درجے مختلف ہو چکی ہے. آج یمنی فوج یا صرف عوام پر بمباری ہوتے نہیں دیکھ رہی ہے, بلکہ اپنے عوام, اپنے شہریوں کے خون کا بدلہ جارے اتحاد کے فوجیوں سے, چاہے وہ ریاض ہو, چاہے وہ جدہ ہو, چاہے وہ اسیر ہو, چاہے جیزان ہو یا جازان ہو یا آبا ہو, ہر جگہ وہ ان سے اپنے شہدا کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. اور یہی وہ صورتحال ہے جو مجبور کرے گی جارے سعودی اتحاد کو گھٹنے ٹیکنے پر. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے ہمارا اگلا پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بدترین شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھتا ہو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, مغرب والے ایک طرف حریت نسواں کو عورت کا ذاتی معاملہ قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے بیٹھے ہیں کہ حجاب سے عورت کی آزادی سلب ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ان کے یہاں یہ معیار یکسر تبدیل ہو جاتا ہے کہ عورت کا پردہ معاشرے سے بغاوت اور ٹکراؤ قرار دیا جاتا ہے. جبکہ مغرب میں پردہ اور نقاب عورت کا ذاتی معاملہ نہیں بلکہ معاشرے اور وہاں کی ثقافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. مسلمان عورت کو اگر زبردستی نقاب اور پردے پر مجبور کر دیا گیا تو آزادی چھیننا اور بنیادی حق سے محروم رکھنا تصور کیا جائے گا. لیکن یورپ اور مغرب میں عورت سے زبردستی پردہ چھیننا اور نقاب سے منع کرنا مغربی ثقافت کی خوبی اور جمہوریت کا کرشمہ و حسن قرار دیا جاتا ہے, جس کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی جاتی ہے. فرانس, ہالینڈ, بیلجیم سمیت دیگر مغربی ممالک کی قانون سازی کو ان کی پارلیمنٹ کا احترام اور جمہوریت کا فیصلہ قرار دیا جاتا ہے. مغرب اس مذہبی معاملے سے انکار کر رہا ہے, لیکن مغربی معاشرے میں جو حشر مذہب کا ہوا ہے, اسی طرح مسیحی مذہب کے شاعر کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ورنہ کلیساؤں میں سروں کو مکمل ڈھانپنے والی راہبائیں خالصتاً مذہبی بنیاد پر پردہ کرتی ہیں, جو اصل مسیحیت کی آخری نشانی قرار دی جا سکتی ہے. جبکہ اسلام معاشرے کو خراب ہونے اور بے حیائی سے دور رکھنے کے لیے پردے کو بنیادی اہمیت دیتا ہے. اسلام ایک طرف عورت و مرد دونوں کو اپنی اپنی نظریں نیچے کرنے کی تلقین کرتا ہے, تو دوسری طرف عورت کو اپنا حسن و زینت اپنے شوہر کے سوا کسی غیر مرد کو دکھانے سے منع کرتا ہے. اسلام کا عورت کو تشہیر کا ذریعہ اور جسمانی نمائش سے منع کرنا دراصل معاشرے کو فساد سے بچانا اور خانوادگی زندگی کو محفوظ بنانا ہے. جی ہاں, صرف پردے کی وجہ سے عورت کو معاشرے سے دور رکھنے یا عورت کو قید کرنے کی نشانی سمجھنا بھی مغرب کی لا علمی ہی قرار دیا جا سکتا ہے. آزادی اور حریت نسواں, آزادی رائے اور جمہوریت مغرب کی اقدار اور بنیادیں ہیں, تو مسلمان عورتوں کو حجاب سے منع کرنا آخر انسانی حق کو چھیننا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا کسی انسان کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف لباس پہننے پر مجبور کرنا انسانی حقوق کی بنیادی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آئین سازی کے ذریعے مسلمان خواتین سے یہ حق چھیننے والے کیا مہذب دنیا کے ٹھیکیدار کہلانے کے قابل ہیں؟ فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں مسلمان روایات اور شاعر کو آئین سازی کے ذریعے مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف بعض مسلم معاشروں میں بھی مغربی روایات و کلچر کو کھلے عام میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے عام کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں دوسروں کی روایات، رہن سہن اور ثقافت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اپنی ثقافت و روایات کو بھول کر بیگانہ ثقافت کی بھول بھلیوں میں کھو کر اپنے آپ کو بھول جایا کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کے سماجی ملنے جلنے یا ملازمت یا تجارت کی راہ میں پردہ حائل ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے، یعنی ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پردہ عورتوں کے سماجی مسائل یا ملازمت یا تجارت میں حائل ہو، بلکہ ایک عورت پردہ کر کے ہر جگہ جا سکتی ہے اور تقریباً ہر کام کر سکتی ہے۔ عورت اپنے پردے کا خیال رکھتے ہوئے پولیس، ڈاکٹر یا پائلٹ کے فرائض بھی انجام دے سکتی ہے۔ جو عورتیں نقاب کو بطور پردہ استعمال کرتی ہیں، وہ اپنے برقوں بلکہ صرف نقاب کے ڈیزائنوں میں مناسب فرق کر کے بہت سے کام انجام دے سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ باپردہ عورت کو چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو سہولت ہے، وہ بے پردہ عورت کو نہیں۔ پردے کی بدولت نادار خواتین بھی معمولی لباس کے باوجود عزت سے رہ سکتی ہیں۔ یہ غریب، نادار اور مفلس عورتوں کا وفادار محافظ بھی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیا ہے، جس سے مغربی ممالک کی عورتیں بالکل محروم ہیں، بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیا ہے۔ اگر حیا نہیں تو عورت نہیں۔ غیروں کی نظروں سے نسوانیت کے پہ رہنے کا نام پردہ ہے۔ چنانچہ جس طرح مرد زنانہ لباس میں اچھا نہیں لگ سکتا، اسی طرح عورت بھی مردانہ لباس میں اچھی نہیں لگ سکتی۔ زنانہ لباس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ عورت کی ضرورت کے تحت ہو، اور سب سے بڑی ضرورت اس کی حفاظت ہے۔ خود اس کے ہاتھوں سے بھی اس طرح برقع اور چادر سب سے مؤثر تدبیر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردہ ایک مسلم عورت کا مخصوص لباس ہے، یہ عالمگیر مسلم خواتین کا مشترکہ یونیفارم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام مذہبوں اور تمام تہذیبوں میں اسلام ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا یونیفارم پیش کیا جس کی نظیر آج تک نہ مل سکی اور نہ آئندہ مل سکے گی۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شاہین رضا صاحب، بڑا گاؤں جونپور، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران ہم سب کی پہچان اور ہماری شان ہے۔ عرصہ دراز سے ہم لوگ پروگرام سن رہے ہیں، سبھی پروگرام معلوماتی ہوتے ہیں۔ عشر فجر کی مناسبت سے نشر کیے جانے والے پروگرام بہت پسند آئے۔ اسی طرح سے پروگرام صبح امید، کلام نور، مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران اور اسوہ بشریت ہمیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم شاہین رضا صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی شخص کے پاس ایک پرہیزگار غلام تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص سخت بیمار ہوا اور خدا کے حضور منت مانی کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائے گا تو اس غلام کو آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دی اور وہ چلنے پھرنے لگا، لیکن اس کا دل غلام کو آزادی دینے پر مائل نہ ہوا۔ چنانچہ اس منت کے بعد بھی غلام بدستور غلام ہی رہا۔ چند دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ بیمار ہوا اور چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا، تو اس نے غلام سے کہا کہ جاؤ طبیب کو بلا لاؤ۔ غلام کچھ دیر بعد آیا اور کہا، طبیب کہتا ہے میں اس کا علاج نہیں کروں گا، کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم نہیں رہتا، وہ شخص وعدہ شکن ہے۔ یہ الفاظ سن کر مالک اصل حقیقت کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تم طبیب سے کہو میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ غلام نے کہا، اچھا تو پھر سنو، طبیب کہتا ہے اگر اس نے وعدہ وفائی کی تو ہم بھی اسے شربت شفا پلائیں گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی خدا سے کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کی پاسداری کرے اور خدا سے کیے ہوئے وعدے پر بہر صورت قائم رہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. سامعین ہماری صبح کی پہلی منجز کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehattv.ir. اور سامعین پروگرام کے اس مرحلے میں اب پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے, جس کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو لیجیے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے, اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 19 تیر 29 ذی قعدہ اور 10 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دس جولائی 1874 عیسوی کو ناروے کے ماہی گیر پہلی مرتبہ آئس لینڈ پہنچے, جس کے بعد اس سرزمین کا نارویجنوں کے ذریعے استحصال شروع ہوا. 1261 میں آئس لینڈ پر ناروے نے مکمل طور پر قبضہ جما لیا, اور تقریباً 100 سال کے بعد ڈینمارک نے ناروے اور آئس لینڈ دونوں پر قبضہ کر لیا. 1944 میں آئس لینڈ کو ڈینمارک سے آزادی ملی. آئس لینڈ بر اعظم یورپ کے شمال میں قطب شمال کے نزدیک واقع ہے. دس جولائی 1741 عیسوی کو ڈینمارک کے مہم جو اور سیاح ویٹس بیرنگ نے آلاسکا کو دریافت کیا. ویٹس بیرنگ اپنی بادبانی کشتی کے ذریعے روس جا رہا تھا کہ آلاسکا پہنچ گیا. آلاسکا بر اعظم امریکہ کے شمال اور کینیڈا کے شمال مغرب میں واقع ہے. 1867 تک آلاسکا زار روس کے قلمرو میں شامل تھا. اسی سال زار روس نے $70,00,000 کے عوض آلاسکا کو امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا. چنانچہ آج آلاسکا امریکہ کی 49ویں ریاست شمار ہوتی ہے. آلاسکا تیل کی دولت سے مالا مال ریاست ہے. دس جولائی 1800 عیسوی کو بر صغیر کا مشہور فورٹ ولیم کالج قائم ہوا, جس نے اردو کی ترویج و ترقی میں ایک اہم باب کا اضافہ کیا. فورٹ ولیم دراصل ایک قلعہ نما بستی تھی, جس کی تعمیر جنگ پلاسی کے بعد 1757 سے 1773 تک کے دوران کلکتے میں کی گئی, جب ہندوستان پر برطانیہ کے بڑھتے ہوئے قبضے کے ساتھ انگریزوں کو ہندوستان کے رسم و رواج سے واقفیت کی ضرورت محسوس ہوئی, اور اس کے لیے ہندوستانی زبان کا سیکھنا ضروری سمجھا گیا, تو لارڈ ویلزلی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز ملازمین کو اعلی پیمانے پر تعلیم دلانے کا ایک جامع منصوبہ بنایا. یوں 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا. 19 تیر سن 1287 ہجری شمسی کو ایک روسی کپتان 6 روسی فوجیوں کے ساتھ ایران میں داخل ہوا اور 2 ایرانیوں کو قتل کر دیا۔ مقتول افراد کے اعزاء و اقارب نے اس وحشیانہ قتل کا انتقام لیا اور روسی کپتان اور اس کے 2 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ روسیوں نے، جو کسی بہانے کی تلاش میں تھے، روسی کپتان کی ہلاکت کا پتہ چلنے کے بعد دونوں ملکوں کی سرحد کے درمیان واقع ایک گاؤں پر حملہ کر دیا اور 37 بے گناہ افراد کو ہلاک، 135 گھروں کو آگ لگا دی اور بہت سے دیگر دیہاتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔10 جولائی سن 2006 عیسوی کو قدیم اقدار و روایات کے نمائندہ شاعر، ادیب، افسانہ نگار اور کالم نویس احمد ندیم قاسمی کا مختصر علالت کے بعد لاہور کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 20 نومبر سن 1916 کو ضلع خوشاب کے ایک گاؤں انگا میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اٹک میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، بہاولپور کے ایک کالج سے بی اے کیا اور ایک عرصے تک ایکسائز انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ وہ لاہور کے ایک ادبی ادارے، مجلس ترقی ادب کے 32 سال تک ڈائریکٹر رہے۔ احمد ندیم قاسمی نے سن 1935 سے شاعری اور افسانہ نگاری شروع کی۔ افسانوں میں پنجاب کے دیہاتوں کی صحیح عکاسی ان کا امتیاز تھا۔ ان کے افسانے گھر سے گھر تک، کنجری، رئیس خانہ اور ست بھرائی کافی مشہور ہوئے۔ شاعری میں وہ غزل کے استاد سمجھے جاتے تھے، چنانچہ ان کے 2 مجموعے جلال و جمال اور محیط اہل ادب میں بہت زیادہ مقبول ہوئے۔19 تیر سن 1395 ہجری شمسی کو ایران کی معاصر شاعرہ، مولوی شناسی کی ماہر اور عرفانی ادب کی محققہ مہدیہ الہی قمشئی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1316 ہجری شمسی میں پیدا ہوئی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی نے مثنوی مولوی پر تحقیق، عرفانی ادب کا تجزیہ و تحلیل، نیز عرفانی ادب اور قرآنی موضوعات کا تقابلی جائزہ لیا۔ ان کو مثنوی مولوی کے بہت سے اشعار ازبر تھے اور وہ خود بھی شعری ذوق رکھتی تھیں، نیز آتش تخلص کرتی تھیں۔ مہدیہ الہی قمشئی کی کتابوں میں کربلا وادی عشق، بہار عشق اور مابد عشق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بہار عشق ان کے منتخب اشعار پر مشتمل ہے، جبکہ مابد عشق ان کا شعری مجموعہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.